الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال تعالى: وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. دوسری پڑھ لیجیے سمجھ رہا ہے. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اکتوبر کے مہینے کی 16 تاریخ اقوام عالم میں اس حوالے سے اہم ہے کہ اس روز اقوام متحدہ نے یونیسکو کے منشور پر دستخط کیے، جس کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ مفاہمت اور رواداری کو افراد کے درمیان اور لسانی، سماجی، ثقافتی اور مذہبی گروہوں اور خود مختار قوموں کے درمیان فروغ دیا جائے. اسی طرح اقوام متحدہ کی ورلڈ فیڈریشن آف مینٹل ہیلتھ کے زیر اہتمام 1992 سے 10 اکتوبر کا دن ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے، یعنی ذہنی صحت کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے. اس دن کے منانے کا مقصد دماغی رویوں سے متعلق آگہی کا شعور اجاگر کرنا اور ذہنی امراض سے بچاؤ کے لیے رہنمائی فراہم کرنا ہے. عالمی ادارہ صحت کے مطابق دنیا بھر میں قریباً 50 کروڑ افراد کسی نہ کسی دماغی بیماری کا شکار ہیں، جن میں سے سب سے زیادہ پائی جانے والی بیماری ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، ذہنی اور نفسیاتی امراض، انزائٹی، فرسٹریشن اور ذہنی تناؤ کے نتیجے میں اعصابی دباؤ اور فکر و تشویش کی ایک بڑی وجہ تحمل و برداشت، وسعت ظرفی اور رواداری کا معاشرے میں ختم ہو جانا ہے یا کم ہو جانا ہے. آج انسان جس تذبذب، بے چینی، ذہنی انتشار، غصے کی شدت اور عدم برداشت جیسی ذہنی کیفیات کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کی بڑی وجہ قرآنی تعلیمات اور سیرت سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رہنمائی سے لاعلم ہونا ہے، جو تشکیل ذات اور تعمیر معاشرہ کے حوالے سے قرآن و سنت میں موجود ہیں. اسلام ہمیں حسد، کینہ، بدگمانی اور ان تمام ذہنی اعمال سے روکتا ہے جن سے نفرت، انتقام اور عدم برداشت کا مزاج جنم لیتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا، ایاکم والظن، بدگمانی سے بچو. فإن الظن أكذب الحدیث، اس لیے کہ بدگمانی بہت بڑا جھوٹ ہے. لا تحسسوا، کسی کے عیب تلاش کرنے کے چکر میں نہ رہو. لا تجسسوا، کسی کی ٹو میں نہ رہو. لا تناجشوا، ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو. لا تحاسدوا، ایک دوسرے کی نعمتوں کے زوال کی آرزو مت کرو. لا تباغضوا، اندر ہی اندر ایک دوسرے کی نعمتوں پر جلتے نہ رہو. لا تدابروا، ایک دوسرے کے عیب اور کمزوریاں دوسروں کے سامنے نشر نہ کرو. دوسروں کے سامنے ایک دوسرے کی غیبت نہ کرتے پھرو. کونوا عباد اللہ اخوانا، بھائی بندوں کی طرح جیو، زندگی گزارو. اس ارشاد نبوی میں جن چیزوں سے روکا گیا ہے، ان سب کا تعلق ذہنی امراض سے ہے جو دلوں میں نفرت، عدم برداشت اور بغض و عداوت پیدا کرتے ہیں اور انسانی معاشرے میں آپس کے تعلقات کو خراب کر کے انتشار پھیلاتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے سب سے پہلے اس ارشاد میں بدگمانی سے بچنے کا حکم دیا. بدگمانی ایک قسم کا جھوٹا وہم ہوتا ہے. بدگمانی کا شکار شخص جس سے اختلاف رکھتا ہے، اس کے ہر کام میں اسے بدنیتی معلوم ہوتی، اس کے ہر کام میں کیڑے نکالتا، پھر اسی بدگمانی اور وہم کی بنا پر وہ اس آدمی کی طرف بہت سی نہ کہیں باتیں منسوب کر دیتا ہے جس سے دلوں میں نفرت اور عداوت جنم لینا شروع ہو جاتی ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس بات کو ذرا توجہ سے اپنے ذہنوں میں جگہ دیجئے کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی اور اخروی ذلتوں سے بچاؤ کے لیے ایک خوشخبری سنائی ہے. فرمایا، الا اخبرکم بمن یحرم علیہ النار، بمن یحرم علی النار او بمن تحرم علیہ النار علی کل قریب حین سہل. لوگو، میں تمہیں خبر نہ دوں ایسے آدمی کی کہ جسے آگ پر حرام کر دیا گیا ہے، یا آپ نے فرمایا آگ اس پر حرام کر دی گئی ہے. یہ وہ شخص ہے جو قربت کا مزاج رکھنے والا، نرم مزاج اور سہولتیں اور آسانیاں پیدا کرنے والا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا، قال اللہ تعالی، اللہ تعالی فرماتے ہیں، وجبت محبتی للمتحابین فیا، میری محبت یقینی ہو گئی ہے ان کے لیے جو میری رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. المتجالسین فیا، میری خوشنودی کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھتے ہیں. المتزاورین فیا، میری رضا کے لیے ایک دوسرے کو ملنے جاتے ہیں. المتبازلین فیا، اور میری خوشنودی کے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ یقول یوم القیامہ، اللہ تعالی قیامت کے دن فرمائیں گے، این المتحابون فیا، میری خاطر ایک دوسرے کا پیسے پیار کرنے والے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، ایک دوسرے کے لیے دلوں میں نرم گوشہ رکھنے والے کہاں ہیں؟ بجلالی، مجھے اپنے جلال کی قسم ہے، الیوم اذلهم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی، آج میں انہیں اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دوں گا جس دن میرے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول اللہ عز وجل المتحابون فی جلالی، میری خاطر ایک دوسرے سے پیار کرنے والے اور ایک دوسرے کے لیے دلوں میں نرم گوشہ رکھنے والے، لہم منابر من نور، قیامت کے دن ان کو ایسے ممبروں پر، روشنی اور نور کے ایسے ممبروں پر جگہ دی جائے گی، یغبطہ النبیون والشہداء، جسے دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں۔ یہ کیسا معاشرہ ہے جس میں نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے کا احترام اور حرمت اور ایک دوسرے کا لحاظ اور رواداری کی تعلیم دے رہے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں مسلمانوں نے رواداری کے بہت نمایاں نقوش چھوڑے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات نے غیر مسلموں کو صدقہ دیا، غیر مسلموں کی دعوتیں قبول کی، صحابہ کرام کا عیسائی راہبوں کو کی مدد کرنا اور مشرک قیدیوں کو رہا کرانا اور کافر والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، یہ سب رواداری کی مثالیں۔ اور کچھ عرصہ پہلے جاپان میں جب سونامی آیا، اسی طرح بوسنیا میں جو کڑا وقت آیا، تو وہاں پاکستانی شہریوں اور پاکستانی فوجی دستوں کا انسانی ہمدردی کی اعلیٰ مثالیں قائم کرنا، یہ سب رواداری کا ایک بہترین مظاہرہ ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، صحابہ کرام نے دینی اختلاف کے باوجود، دینی اختلاف کی وجہ سے غیر مشرک، جو غیر مسلم یا غریب مشرکین کی مدد سے جب ہاتھ کھینچنا شروع کیا، تو قرآن کریم کی یہ آیت اتری، یہ ہم سب کے لیے رہنما ہے۔ فرمایا لیس علیک ہداہم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتائیے کہ کافروں کو راہ راست پر لانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت کے نور سے اس کے سینے کو روشن کر دیتا ہے، وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، جو مال بھی تم ان پر، ان کی ضروریات پر، ان کی بیماری اور ان کے تقاضوں پر، ان پر خرچ کرتے ہو، لانفسکم، وہ خود تمہارے فائدے کا ذریعہ ہے، وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ، اور یہ تو یقینی بات ہے کہ تم اللہ کی رضا اور خوشنودی کے سوا کسی اور مقصد کے لیے پیسے خرچ نہیں کرتے ہو، وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون، اور ان غرباء کفار اور مشرکین پر بھی جو مال تم خرچ کرو گے، تمہیں اس کا پورا پورا اجر دیا جائے گا اور کسی طرح کی حق تلفی نہیں۔ یہ ساری تعلیمات مذہبی رواداری کے حوالے سے ہمارے لیے بہت رہنما ہیں، لیکن ایک بات میں آپ سے، آپ کی توجہ چاہتے ہوئے عرض کروں گا کہ مذہبی رواداری کے حوالے سے مسلمانوں میں افراط و تفریق رواج پا رہی ہے، لوگ دو طبقات میں تقسیم ہو رہے ہیں۔ ایک طبقہ اس انتہا پر ہے کہ وہ ساری دنیا کے غیر مسلموں کو ایک نظر سے دیکھتا ہے اور مسلمانوں کے خلاف عالمی سازشوں کی وجہ سے جذبات میں آ کر پرامن غیر مسلم شہریوں اور مسلم ریاستوں کے غیر مسلم باشندوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کی عبادت گاہوں پر حملے ہو رہے ہیں۔ یہ عمل اور یہ رویہ سراسر اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اسلام ایسے شہریوں کو مذہبی بنیادوں پر اذیت پہنچانے سے روکتا ہے، من قتل معاہدا لم یجد رائحۃ الجنہ، جس نے کسی مسلم ریاست کے غیر مسلم شہریوں کو جو وہاں کے قانونی شہری ہیں یا وہ مستامن ہیں وہاں باہر سے باقاعدہ اجازت لے کر ریاست سے اجازت لے کر ویزے کی صورت میں یا کسی اور صورت میں آ کر ٹھہرے ہوئے ہیں ان کو قتل کرے گا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. لہذا غیر مسلموں کی عبادت گاہوں اور چرچز وغیرہ پر حملے کرنا یہ مذہبی رواداری کے خلاف. یہاں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ مغربی ممالک میں مساجد پر حملے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے خاکے بنانا اور قرآن کریم جلانا بھی عدم برداشت اور عدم رواداری کی بری مثالیں ہیں. پوری انسانی برادری کو صرف مسلمانوں پر دہشت گردی اور عدم برداشت کا الزام لگائے بغیر ایسے گروہ جہاں بھی پائے جائیں اور جس معاشرے میں بھی پائے جائیں ان کی حوصلہ شکنی کرنا ہوگی جو انسانی معاشرے میں تشدد، نفرت اور عدم رواداری کو فروغ دے رہے ہیں. بہرحال ان کو ڈسکرج کرنا ہوگا. مذہبی رواداری کے حوالے سے مسلمانوں میں ایک ایسا طبقہ بھی پایا جاتا ہے، مجھے یقین ہے آپ کا اس بات کی طرف دھیان ہوگا، مذہبی رواداری کے حوالے سے مسلمانوں میں ایک ایسا طبقہ بھی پایا جاتا ہے جو غیر مسلموں کی خالصتاً مذہبی تقریبات میں شامل ہو کر ان کے مشرکانہ عقائد پر رضامندی کا اظہار کرنے کو مذہبی رواداری کا نام دیتے ہیں. یہ طرز عمل بھی قرآن و سنت کے خلاف ہے. سورہ کافرون میں اس کی وضاحت ہے، قل اے حبیب آپ کہہ دیجئے، یا ایھا الکافرون اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جن کی لا انتم عابدون ما اعبد، جن کی میں عبادت کرتا ہوں تم ان کی اس کی عبادت نہیں کرتے، ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، اور یہ توقع مجھ سے نہ رکھو کہ میں ان کی عبادت کرنے والا بنوں گا جن کی تم عبادت کر رہے ہو، اور نہ تم سے کوئی توقع دکھائی دیتی ہے کہ تم اس کی عبادت کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. لکم دینکم ولی دین، تمہارا اپنا دین ہے ہمارا اپنا دین. نبی کریم، اب غور کیجئے اس پر، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے نجران کے عیسائیوں کے وفد کو مسجد نبوی کے صحن میں ان کی عبادت بجا لانے کی ترتیب کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن آپ خود اور آپ کے صحابہ ان کی عبادت کے عمل میں شریک نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے حبیب کریم علیہ السلام سے فرمایا، وَإِن كَذَّبُوكَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں اور آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرتے اور حق جو وحی کی صورت میں آپ کی طرف آیا ہے اس کو قبول نہیں کرتے، فَقُلْ، آپ ان کو بتا دیجئے، لی عملی ولکم عملکم، میرے لیے میرا عمل ہے تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، انتم بریئون مما اعمل، جو میں کرتا ہوں تم اس سے لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہو، وانا بریئون مما تعملون، اور جو تم کرتے ہو میں اس سے لا تعلقی کا اظہار کر رہا ہوں. یہ ہے مذہبی رواداری. سورہ ممتحنہ میں ہمیں فرمایا گیا ہے، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، لوگوں تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کا طرز عمل تمہارے لیے راہ عمل ہے، اور وہ کیا ہے، اذ قالوا لقومهم، جب انہوں نے اپنی قوم سے یہ کہا تھا، انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، تم جن کی عبادت کرتے ہو ہمارا تم سے اور ان معبودان باطل سے کوئی تعلق نہیں۔ اس آیت اور دیگر آیات کے ذریعے ہمیں غیر مسلموں کی مذہبی تقریبات میں شریک ہونے اور وہی اعمال جو وہ بجا لا رہے ہیں انہیں بجا لانے سے روکا جا رہا ہے۔ ہم بھی اگر ان کے مندر میں جا کے تلک لگانا شروع کر دیں اور وہی رنگ اور لباس اختیار کر لیں جو انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے، اسے مذہبی رواداری کہنا یہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ میں تو حیران ہوں اپنے بچوں پر اور اپنے نوجوانوں پر، سکھ اگر ہاتھ میں کڑا پہنتا ہے تو وہ تو اس کی مذہبی روایت ہے، تم کس بنیاد پر یہ کڑا پہن رہے ہو؟ ہندو اگر سرخ ڈورا یا کوئی اور ڈورا ہاتھ میں منگل کے ڈورے کے نام سے باندھتا ہے تو وہ تو اس کی مذہبی روایت ہے، کہ تم نے اپنے ہاتھوں میں یہ ڈورے پہننے کس بنیاد پر شروع کی؟ دنیا کے دیگر مذاہب کے لوگ اس طرز عمل کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم سے رواداری کا مظاہرہ کرنے کے لیے کتنے غیر مسلم قربانیاں کرتے ہیں اور کتنے عید پڑھنے عیدگاہوں میں آتے ہیں، یا مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے کتنے لوگ روزے رکھتے ہیں یا نماز عید الفطر پڑھنے آتے ہیں، نہ کوئی قربانی دیتا ہے نہ نماز عید پڑھتا ہے، اور یہ رواداری کے خلاف بھی نہیں ہے۔ تو ہم میں رواداری کے نام پر کرسمس کے کیک کاٹنا یا کرسمس کی نقل کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے موقع پر ہیپی برتھ ڈے کے کیک کاٹنا، اسی طرح ہولی کے تہوار میں شرکت کرنا اور بتوں کی پرستش اور صلیب کی پوجا پر مبارکبادیں دینا اور اسے رواداری کا نام دینا، قرآن و سنت ایسی رواداری کی تائید نہیں کرتی۔ خدا را رواداری کے معنی کو سمجھو، اگر یہ رواداری ہوتی تو سب سے بڑے روادار سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ مدینہ منورہ میں پہلے سے موجود، خوشی کے دو دنوں کو دو دن خوشی کے دو دن موجود تھے وہاں، نیروز اور مہرجان ان میں شریک ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ان میں شریک ہونے سے روکتے ہوئے فرمایا قد عطا لکم اللہ خیرا منہما، اللہ نے ان کے بدلے میں تمہیں دو بہترین تہوار دیے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو روزہ رکھنے میں بھی غیر مسلموں کی مشابہت سے بچنے کا درس دیتے ہوئے فرمایا، یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تم 10 کے ساتھ 9 ملاؤ، سومو التاسع وخالف الیہود، 9 کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو تاکہ ان کے ساتھ تمہاری اس عبادت کے عمل میں بھی موافقت پیدا نہ ہو، اور اگر کوئی 9 نہ ملا سکے تو 11 ملائے تاکہ مشابہت نہ ہو۔ امت کا الگ الگ تشخص قائم رکھنا ہی رواداری ہے۔ رواداری اور حسن سلوک کا یہ مطلب قطعا نہیں ہے کہ مذاہب کے درمیان انٹر فیتھ ڈائیلاگ کے جیسے بڑے روکدار الفاظ کے ذریعے فرق اور امتیاز کو ہی مٹا دیا جائے، کوئی ایک نیا ملغوبہ تیار کیا جائے جس پر سب لوگ راضی ہوں، یہ قطعا جس کا قرآن و سنت اس کی اجازت دی گئی۔ اسلامی ریاست میں غور کیجئے، اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کو شائستگی کے دائرے میں اپنے مذہبی تہوار منانے کا پورا حق حاصل ہے، اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ نہ خود اس میں کوئی رکاوٹ ڈالے نہ کسی اور کو رکاوٹ ڈالنے دے، لیکن اس کا یہ مطلب قطعا نہیں کہ رواداری کے نام پر غیر مسلموں کی مذہبی رسمیں جو ان کے عقیدے پر مبنی ہیں، ان میں کوئی مسلمان انہی کے ایک فرد کی طرح حصہ لینا شروع کر دے۔ رواداری یہی ہے کہ ہر انسان کو اس کے جینے کا حق دیا جائے، اور اگر وہ اس راہ کو جسے وحی الہی نے حق کی راہ قرار دیا ہے، اور صراط مستقیم وحی الہی نے قرار دیا ہے، اس کو قبول نہیں کرتا تو اس پر جبر نہ کیا جائے۔ لا اکراہ فی الدین کے یہی معنی ہے، لا اکراہ فی الدین، دین کے قبول کرنے نہ کرنے میں کوئی جبر نہیں، کوئی جبر نہیں۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ غور کیجئے، جبری دین کے بجائے اختیاری دین کا راستہ انسانوں کے لیے ہے، انسانوں کے لیے جبری دین کی بجائے اختیاری دین کا راستہ ہے۔ جبری نظام فرشتوں کے لیے ہے، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ انسانوں کو اختیاری دین ان سے قبول کیا جا رہا ہے، اور اسی اختیار کے درست اور غلط استعمال پر ہی جزا اور سزا کے فیصلے ہو۔ چنانچہ راہ حق جس نے قبول کر لی، اب غور کیجئے، جس نے راہ حق قبول کر لی اسے احکام کی پابندی کرنا لازمی ہے، اسے احکام کی پابندی کرنا لازمی ہے۔ لا اکراہ فی الدین اس کا یہ معنی نہیں کہ احکام کے قبول کرنے اور نہ احکام کو بجا لانے یا نہ لانے میں کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں، یہ غلط تعبیر ہے، یہ غلط تعبیر ہے اس آیت کی۔ حق کی راہ قبول کر لے تو اسے احکام کی پابندی کرنا لازمی ہے، ورنہ وہ قانون ربانی کو پامال کر رہا ہوگا۔ اس کی آسان مثال یہ ہے کہ سڑک پر گاڑی کوئی لائے یا نہ لائے اسے اس کا اختیار ہے۔ ساری عمر سڑک پر گاڑی نہیں لائے، اسے کون کہے گا کہ تم گاڑی کیوں نہیں لائے؟ اس پر کوئی جبر نہیں، سڑک پر گاڑی لائے یا نہ لائے اس کا اسے اختیار ہے، لیکن جو گاڑی سڑک پر لائے گا اسے ٹریفک قوانین کی پابندی کرنا ہوگا۔ وہ اگر یہ کہے کہ یہ مجھ پر جبر ہے تو یہ قانون ریاست کو پامال کر رہا ہے، اسے ان تمام قوانین کا لحاظ کرنا ہوگا جو ریاست نے سڑک پر چلنے کے لیے وضع کیے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، لا اکراہ فی الدین کا یہی معنی ہے کہ دین کے قبول کرنے نہ کرنے میں کوئی جبر نہیں، لیکن جس نے دین کو قبول کر لیا ہے ان احکام کو، اس کے احکام کو بجا لانا اب اس پر بھار حال نہ ہو۔ رواداری کا جو مفہوم ہے اس کو واضح کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ اصطلاحاً رواداری کا معنی کیا ہے؟ میں درخواست کروں گا ذرا اس پر توجہ دیجئے۔ ایک انسان یا گروہ یا حکومت ان باتوں کو جنہیں وہ اصولی طور پر اپنے دائرے میں غلط سمجھتی ہے دوسروں کے جذبات کا لحاظ کرتے ہوئے برداشت کرے، اور مخالفین کو جینے کا اور آزادی رائے کا حق دیا جائے۔ علامہ ماوردی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حلم اور تحمل کی انتہا یہ ہے کہ غصے کے ہیجان اور شدت کے وقت انسان ضبط نفس، یعنی اپنے آپ پر کنٹرول سے کام لے۔ اور رواداری کیسے معاشرے میں آئے گی؟ دو باتیں میں اختصار کے ساتھ عرض کروں گا، وقت چونکہ بڑا محدود ہے اور اس میں ساری بات تفصیل سے کرنا ممکن نہیں۔ رواداری معاشرے میں کیسے آئے گی اور رواداری کے نافذ کرنے میں اور معاشرے میں عام کرنے میں رکاوٹیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ معاشرے میں موجود جاہلانہ رویے پر ہمدردانہ رد عمل ظاہر کیا جائے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل تم سے الجھنے لگ جائیں اور جاہلانہ رویہ اختیار کرنے لگ جائیں تو تم ان سے ہمدردانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے الگ ہو جاؤ۔ امام شعبی رحمہ اللہ کو کسی جاہل نے گالی دی تو انہوں نے ارشاد فرمایا، اگر تیری بات میرے بارے میں سچ ہے تو اللہ مجھے معاف فرمائے، اور اگر تیری بات میرے بارے میں غلط ہے تو اللہ تجھے معاف فرمائے۔ ہندوستان کے ایک مشہور بزرگ ایک مجلس میں بیان کے لیے گئے تو لوگوں میں نفرتیں ہوتی ہیں ایک دوسرے کے بارے میں، ان کو چٹ پر کسی نے لکھ کے بھیجا کہ تو حرامی ہے اور کافر ہے۔ انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ حرامی تو اس لیے نہیں ہوں کہ میرے والد کے میری والدہ کے ساتھ نکاح کے گواہ اس محفل میں موجود ہیں، اور کافر اگر تھا بھی تو آج بھری مجلس میں تم سب کے سامنے کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ جاہلوں سے الجھنے سے گریز کیا جائے، بدلہ لینے کی طاقت ہونے کے باوجود معاف کر دیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قدرت علی عدوک فاجعل العفو شکرا للقدرت، جب تجھے تیرے دشمن پر بدلہ لینے کی قدرت حاصل ہو جائے تو اسے اس شکریہ میں معاف کر دے کہ اللہ نے تجھے اس پر قدرت عطا فرمائی۔ حضرت ابو امامہ باہلی حدیث بیان کرتے ہیں، حضور نے فرمایا، انا زعیم ببیت فی رمز الجنہ، میں جنت کے گوشے میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں اس شخص کو، لمن ترک المراء وان کان محقا، کہ جو جھگڑا چھوڑ دیتا ہے اگرچہ وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو، میں اسے جنت کے گوشے میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ وَبِبَيْتٍ فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، اور جنت کے درمیان میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں اس شخص کو جو جھوٹ کو چھوڑ دے اگرچہ وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقَهُ، اور جنت کے اعلیٰ درجے میں گھر کی ضمانت اسے دیتا ہوں جو اپنے اخلاق کو اعلیٰ بنا دیتا ہے، اچھا بنا دیتا ہے۔ گالی کا جواب دعا سے دینا اور برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا، یہ معاشرے میں تحمل، برداشت اور رواداری کو جنم دے گا۔ قرآن کریم میں بار بار کہا گیا ہے، ادفع باللتی ہی احسن، بد سلوکی کا جواب بہتر اور اچھے سلوک سے دو۔ ایمان والوں کی شان یہ بیان کی گئی ہے، وَيَدْرَوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، وہ بد سلوکی کا بدلہ حسن سلوک سے دے دیں۔ اولئک لہم عقبی الدار، ان کے لیے جنت ہے آخرت کا بہترین انجام۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو تجھے تکلیف پہنچتی ہے اس پر تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے برائی کا جواب اچھائی سے دے، اس سے معاشرے میں تحمل آئے گا، برداشت آئے گی، رواداری رواج پائے گا۔ اور آخر میں یہ عرض کروں کہ ہمارا دین تو غیر مسلم اقلیتوں سے بھی صبر و تحمل کا درس دیتا ہے، کجا یہ کہ مسلکی اختلاف کی بنیاد پر ایک دوسرے کے خون کے پیاسی ہو جائیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ
ان اسباب اور محرکات پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے جو رواداری کو معاشرے میں ختم کرنے کا سبب بن رہے ہیں. انسان برداشت کا دامن کیوں چھوڑتا ہے؟ انسان اپنے حق کے حصول اور عزت کے تحفظ کے لیے اٹھ کھڑے ہونے پر کب مجبور ہوتا ہے؟ عدل و انصاف کا تقاضا کرنے والا ظلم اور تشدد کی راہ پر کیوں نکل پڑتا ہے؟ ہمیں ان اسباب پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور ان وجوہات کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. حضرات وہ اسباب کیا ہیں؟ خلاف فطرت اور خلاف طبیعت امور کا مسلسل وقوع پذیر ہونا، اس سے انسان ڈپریشن اور انزائٹی اور حوصلے کے ختم ہونے ان کیفیات میں آتا ہے. عزت نفس ہر انسان کا بنیادی حق ہے، عزت پامال ہونے لگے تو رد عمل عدم برداشت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، یہ ایک فطری سی بات ہے. دوسری بات، حقوق غصب ہونا. حقوق غصب ہوتے رہیں گے تو رد عمل میں عدم برداشت کا مزاج پیدا ہوگا. تیسری بات، ہر انسان دوسرے سے خیر اور بھلائی کی توقع رکھتا ہے، مگر جب اسے خیانت، بددیانتی اور دھوکہ بازی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو رد عمل میں پھر عدم برداشت. بغض، عداوت، نفرت، کینہ اور حسد اور باہمی دشمنی، یہ ساری چیزیں باہمی دشمنی کی بنیاد بنتے ہیں. اگر ہم کسی کے ساتھ یہ رویہ اختیار کریں گے تو وہ بھی جوابی کاروائی میں رواداری کا مظاہرہ نہیں کر پائے. جھوٹ، وعدہ خلافی، بہتان دھرنا، الزام تراشی، برے القاب، کسی کا استہزاء اور کردار کشی کرنا اور مسلکی میدان میں طنز و تحقیر، اس سے برداشت کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے. اسی طرح رنگ، نسل، زبان، وطن اور قوم کے حوالے سے بھی تعصبات، حالات، واقعات اور ماحول کی پیداوار ہیں جو بڑھتے بڑھتے معاشرے میں عدم برداشت تک جا پہنچتے ہیں. دوسروں کو زیر کرنا، دوسروں پر اپنی مرضی مسلط کرنا، دوسروں پر ڈومینیٹ ہونے کا جذبہ، اور اسی وجہ سے شدت پسندی اور فرقہ واریت کو فروغ ملتا ہے، رد عمل میں عدم برداشت پیدا ہوتا ہے. عدل و انصاف کے فوری طور پر نہ ملنے سے مایوسی اور فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے، جو محروم افراد اور اقوام کو تصادم کی راہ پر ڈال دے. اخلاقی اور مذہبی تعلیمات سے دوری اور لاعلمی ایک بہت بڑا سبب ہے. پروفیسر آرنلڈ بی نے کہا تھا، اور میں چاہتا ہوں اگرچہ کسی غیر کی بات ہے لیکن بہرحال ہمیں اس علم میں جگہ دینی چاہیے، نے کہا تھا کہ ہمارے مسائل کا حل سائنسی تجربہ گاہوں میں نہیں، ہمارے مسائل کا حل سائنسی تجربہ گاہوں میں نہیں، اپنے مسائل کو اللہ کے بغیر حل کرنے کے نتائج ہمارے سامنے ہیں. دور حاضر کی سب سے بڑی ضرورت ایک میٹا فزیکل ایمان کا احیاء ہے، اسے زندہ کرنا ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، ہمارا معاشرہ بھی اللہ کے بغیر مسائل کو حل کرنے کی طرف بڑھ رہا ہے. اللہ کے بغیر مسائل حل کرنا، چھوٹی سی مثال کہ پہلے جب کوئی رخصت ہوتا تھا تو ہم اسے کیا کہتے تھے؟ زور سے کہو، کہہ دو یار، فی امان اللہ، جا رب رکھا. اب کیا کہتے ہیں؟ ٹیک کیئر، اپنا خیال رکھنا. پہلے خود کو اللہ کے حوالے کرتے تھے، آپ خود کو اپنی ذات کے حوالے کر رہے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال, عالمی سیاسیات کے حوالے سے کسی مخصوص قوم یا رنگ یا مذہب کے خلاف رکھا جانے والا امتیازی اور غیر منصفانہ سلوک, یہ بھی عدم برداشت کا ذریعہ بن رہا. قومی سطح پر عدم برداشت کے مزاج کی نمایاں جو وجوہات ہیں ان میں ایک تعصب اور تنگ نظری ہے, اور میں یہ کہوں گا کہ تعصب کی بڑی وجہ دوسروں کے افکار سے ناواقفی یا ان کے افکار کی اپنی مرضی سے تشریح اور تعبیر کرنا ہے. ہمیں چاہیے کہ اگر کسی مکتب فکر کے بارے میں کوئی غلط رائے علم میں لائی جائے تو اس کی وضاحت اس مکتب فکر سے ہی حاصل کریں, اور عدم برداشت کی صورت میں احتجاج کو پرامن انداز سے ریکارڈ کرائیں. ہمیں دوران احتجاج قومی املاک جلانے, قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افراد کو زد و کوب کرنے, ان کی گاڑیاں جلانے سے گریز کرنا, دوسروں کی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچانا جرم ہے. لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا من غیرہ. قومی ادارے اور قومی املاک یہ قومی وسائل سے ہی تیار ہوتے ہیں, ان کا نقصان ملک و قوم کا نقصان ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق رواداری کو معاشرے میں رواج دینے کی توفیق دے. واخر دعوانا الحمدللہ.